بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ الصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایم اے اسلامیات جامعہ کراچی کی پارٹ نمبر اے کی کتاب قصص النبیین مترجم جلدوم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، جس کے مصنف مولانا سید ابو الحسن علی ندوی ہیں۔ اس کتاب کے کل صفحات 56 ہیں۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں الصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے 03212138225 یا ہماری ویب سائٹ www.alsufa.org www.alsuffa.org۔ آئیے کتاب کا پارٹ نمبر ایک سنتے ہیں۔ قصص النبیین مترجم جلدوم، تصنیف مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، ترجمہ مولانا قاضی محمد یوسف انور مجلہ، ناشر مکتبۃ العلم، 18 اردو بازار، لاہور، پاکستان۔ نام کتاب قصص النبیین مترجم جلدوم، تصنیف مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ترجمہ مولانا قاضی محمد یونس انور مجل اللہ، تابع خالد مقبول، مطبع آر آر پرنٹرز۔ قصص النبیین حصہ دوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصدیر بقلم صاحب الفضیلۃ الاسناد الشیخ احمد البشر باسی المدرس بالا زہر الشریف، یفضل اللہ وحدہ تتم الصالحات وتکمل الاعمال وتتحس الامال، وقد کان من دواعی غصبتی وسروری ان اقدم من حین الی قراء العربية الجزاء الأول من قصص النبيين لأخي الداعية الجليل السيد أبي الحسن علي الحسن الندوي وكيل ندوة العلماء بالهند، وهانذا أسعد مرة ثانية حين أقدم الجزء الثاني من هذه السلسلة على إسلامية المفيد أني تدل على المهوية الله جل جلاله لا البحاثة الإسلامي من ایمان عمیق و یقین وسیق و غیرت علی الدین صنادقہ و رغبت قویت فی العود فی العودۃ بالناس الی حد اللہ و ادب القرآن مجید، و اذا کانت هذا السلسلۃ من قصص الانبیاء قد وصنت اول الامر لا تفعل المسلمین فی الہند حتی تربتهم من نشانتهم دینهم ولعت قرآنهم فانها صالحة كذلك لتوضع بین ایدی الاطفال المسلمين في سائر الأقطار العربية لتمدهم بالغداء الديني الروحي العاطفي الذي يذهب نفوسهم ويقول أخلاقهم ويزودهم يا طيب المتاع وتزود في أن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وما أجدر ولاة الأمور في الأقطار الإسلامية والبلاد العربية أن يقدروا هذا المجهود الطيب الخالص فيشجعوه ويويدوه بأن يقرروه بين كتب المطالعة والشفقة ونشانتهم، فإن في ذلك جمع لشاب المسلمين على المورد ثقافي إسلامي واحدا وتقريبا بين مجامعاتهم ونزعاتهم، وعمل على تحقيق الواحدة الإسلامية فيما ينهم تلك الوحدة التي دعا إليها القرآن وباركتها يد الرحمن حين قل إنما المؤمنون إخوة۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے نیکیاں پوری ہوتی ہیں اور اعمال مکمل ہوتے ہیں اور امیدیں پوری ہوتی ہیں۔ کافی عرصے سے میری دلی خواہش تھی کہ اپنے بھائی عظیم دائی سید ابو الحسن ندوی، ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ، ہندوستان کی کتاب قصص النبیین جزء اول کا عربی قوانون کے لیے مقدمہ لکھوں، اور لیجیے اب مجھے اس مفید اسلامی سلسلے کی جزء ثانی کا دوسری بار مقدمہ لکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ اسلامی سلسلہ ہمارے بھائی مبلغ اسلام کے گہرے ایمان، پختہ یقین، سچی دینی غیرت اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور قرآن حکیم کے ادب کی طرف واپس لانے کی تڑپ جیسی اللہ تعالیٰ کی ان پر عنایت کی دلیل ہے۔ انبیاء اکرام کے قصوں کا یہ سلسلہ پہلے تو ہندوستان میں مسلمانوں کے بچوں کے لیے رکھا گیا تھا تاکہ وہ ان کی نشو و نما کے دوران ان ان کے دین اور قرآن کی زبان قرآنی زبان کے ساتھ ساتھ ان کو مربوط کر دے، مگر یہ مفید سلسلہ اسی طرح عرب ممالک کے مسلمانوں بچوں کے لیے بھی مفید ہے تاکہ ان کو بھی دینی اور روحانی غذا فراہم کر سکیں، جس سے ان کے نفوس کی تہذیب اور اخلاق کی دستگی ہو سکے اور ان کو نہایت عمدہ سامان کی زادرہ مہیا کر سکے۔ فرمان خداوندی ہے، زاردہ لے لیا کرو، یقیناً بہترین زادرہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ہی ڈرو، اور اسلامی ممالک اور بلاعربیہ کے ارباب و اقتدار کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ اس عمدہ اور خالص کام کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں اور تائید بھی، اور بچوں کی تہذیب و ثقافت اور مطالعہ کی کتب میں اسے شامل کر لیں۔ یقیناً اس میں مسلم نوجوانوں کو اسلامی ثقافت کے ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے اور ان کی جماعتوں کو قریب لا کر باہمی وحدت اسلامی پیدا کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے، وہ وحدت جس کی طرف قرآن نے دعوت دی اور رحمان نے برکت عطا فرمائی جب فرمایا کہ اے ایمان والوں تم بھائی بھائی ہو، نیز فرمایا تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور تفریق پیدا نہ کرو، اور اپنے کو پر اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرو۔ قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ولست محتاجا إلى الأفاظة في الأشاد بما وهب الله الأخين مفزال السيد أبي الحسن من مواهب يغبط عليها عند كرام الرجال ويحسد عليها عند لنامهم فحسبوا فخرا أن يوفقه الله فيؤلف كتب للخاصة تعلو تدقو وتستعو تمعك وتسرين بين الفارئين المشرق والمغرب بعد إن أرزانت بالكفرة السليمة ولا سلوب الرافيع والتحليق السامي ثم يفقه الله أيضا إلى أن يقرب ببعارة السهلة وبيانه الرفيق أهداف القصة القرآنية إلى عقول الناشئة المسلمة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأرجوان يديهم الله صاحب الفضل وطول على المؤلف الكريم التوفيق وأن يقر به كلمة الإسلام وأن ينفع بجهود المسلمين أنه أكرم مسؤول وأفضل مأمول احمد البشر باسی المدرس بالا زہر الشریف القاہرہ۔ جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرمائی، سو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں سمجھتا ان عنایت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس بھائی فاضل کو بخشی ہے، جن پر شرفا رش کرتے ہیں اور کمینے حسد کرتے ہیں، ان کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص لوگوں کے لیے کتابیں لکھنے کی توفیق عنایت فرمائی، جو کتابیں علمی اعتبار سے بلند اور تحقیق لحاظ سے رفیق ہیں، جن میں گہرائی بھی ہے اور گہرائی بھی، جو بڑے بڑے پڑھنے والوں کے لیے مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہے، جو فکر سلیم سے آراستہ ہیں اور بلند اسلوب کے قیمتی زیور سے مزین ہیں۔ پھر پروردگار عالم نے انہیں قرآنی واقعات و قصص کے اعزاز و مقاصد آسان زبان اور اعلیٰ بیان میں مسلم ننہالوں کی عقلوں کے قریب کرنے کی توفیق رحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اللہ تو بڑے فضل والا ہے، اور اس فضل و کرم والی ذات سے پوری امید ہوں کہ اس عمدہ مؤلف کتاب کو اپنی دائمی توفیق سے نوازتے رہیں اور کلمہ اسلام کو ان کی وجہ سے عزت عطا کریں اور ان کی کوششوں سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائیں۔ یقیناً اس کی ذات کرم والی ہے جس سے سوال کیا جائے، اور سب سے بہتر ہے جس سے امید رکھی جائے۔ الشیخ استاد احمد البشر باسی، مدرس الزہر شریف، القاہرہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد ظهر الجزء الأول من قصص النبيين الأطفال وهو يشتمل على قصة سيدنا إبراهيم وقصة سيدنا يوسف عليهم الصلاة والسلام فكان الأعنتاء به كبيرا تخطي أمل المؤلف فقد تلقى رجل التعليم وأولياء الأطفال بخافة وترحيب والنهوة به مجالات الإسلامية في غبارة قوية وانشد الأطفال تلامیذ المدارس الصغرى للقراءه ورغبوا فيها رغبه لم يكن مؤلف ترقبها وقد قرانا في يسارير جباههم وزاحا وفي ملاحي وجوههم النيرة وهم يقرؤون هذا الكتاب أساطير السرور والنشاد وسررنا كثيرا وحمد الله لما سمعنا صغار ويحكون قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف وقد ذلت بها لنستهم وهزمها عقولهم الصغيرة كل ذلك شجعنا على التقدم في هذا الطريق وحثنا على إتمام هذه السلسلة وها نحن أولياء إن التحفو صغار وأولياء هم الكبار بجاء آخر من سلسلة قصص النبيين الأطفال مشتملة على قصة نوح وقصة هود وقصة صالح عليهم السلام وفي ثنايا القصص ومتابعها فوائد تفسيرة وتاريخة وأجوبة عن أسئلة خفيفة قد يتناجي بها السمير وعلى المعلمين أن يطالبوا التلاميذ بحكاية هذه القصص ويكلفوهم تلاوتها واستخزارها وعادتها وقد جربنا في ذلك فائدة خبير والله المسؤول أن ينفع بالكتاب طلبة العربية والناشية الإسلامية ويحسب إليهم أشخاص الأنبياء وسائرهم والأقدابهم وبالله توفيق على الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد, بچوں کے لیے انبیاء کرام کے قصوں کا پہلا حصہ جو ہمارے آقا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصوں پر مشتمل ہے, منظر عام پر آ چکا ہے, جسے مؤلف کی توقع سے بڑھ کر پذیرائی ملی. محکمہ تعلیم اور بچوں کے سرپرستوں نے خوش آمدید کہا. اسلامی وسائل و جرائد بڑے زوردار تبصرے کیے. لڑکوں اور مدارس کے بچوں میں ان کے پڑھنے سے خوشی کی لہر دوڑ گئی, جس کا مؤلف کو گمان تک نہ تھا. ان کی چمکتی پیشانیوں اور روشن چہروں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس کتاب کو خوشی سے پڑھتے ہیں. ہم بھی خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا جب ہم نے بچوں کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے بیان کرتے ہوئے سنا کہ ان کی زبانیں ان سے مانوس ہو گئیں اور ان کی ننھی عقلیں ان قصوں پر محفوظ کر گئیں. ان سب باتوں نے ہمیں اس راستے میں قدم بڑھانے کا حوصلہ دیا اور ہمیں یہ سلسلہ پورا کرنے پر ابھارا. اور لیجئے, ہم بچوں اور ان کے سرپرستوں کے لیے انبیاء کرام کے قصوں کا دوسرا جزو پیش کرتے ہیں جو نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کے قصوں پر مشتمل ہے. ان قصوں کے شروع اور درمیان میں تاریخی اور تفسیری فوائد ہیں اور منفی سوالوں کے جوابات بھی ہیں جو کبھی کبھی دل میں اٹھتے ہیں. استاذہ و معلمین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے تلامزہ سے یہ قصے بیان کرائیں اور ان قصوں کو پڑھنے اور یاد رکھنے اور دہرانے کا عادی و خوف گر بنائیں. ہم نے ان میں بہت سے فوائد کا تجربہ کیا ہے. صرف اللہ تعالیٰ ہی سے التجا ہے کہ وہ اس کتاب سے عربی سیکھنے والے طلبہ اور مسلمانوں نحالوں کو فائدہ پہنچائے اور انبیاء کی شخصیتیں اور سیرتیں اور ان کی اتباع ان کے لیے پسندیدہ موضوع بنا دے, اور صرف اللہ ہی اس کی توفیق دینے والا ہے. علی حسینی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفینۃ نوح. نمبر ایک. بعد آدم. بارك الله في ذرية آدم فكان فيها رجال كثيرا ونساء وانتشرت ذرية آدم وكثرت فلو رجع آدم ورأى أولاده لما عرف ولو قيل له هذه ذريتك يا آدم لتعجب كثيرا وقال سبحان الله هؤلاء كلهم أولادي هذه كلها ذريتي وكانت لذرية آدم قرآن كثيرة وبنوا بيوتا كثيرة وكانوا يحرثون الأرض ويزرعون ويعيشون وكان الناس على دين أبيهم آدم يعبدون الله ولا يشركون به شيئا وكان الناس أمة واحدة أبوهم آدم وربهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نوح عليه السلام کی کشتی. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو برکت عطا فرمائی تو اس میں بہت سے مرد اور عورتیں ہو گئیں. آدم علیہ السلام کی اولاد خوب پھیلی, اور اگر آدم واپس آ کر دیکھتے تو اپنی اولاد کو نہ پہچان سکتے, اور اگر ان سے کہا جاتا اے آدم یہ آپ کی اولاد ہے تو وہ بہت تعجب کرتے اور کہتے سبحان اللہ یہ سب میری اولاد ہے, یہ سب میری نسل ہے. آدم علیہ السلام کی اولاد سے بہت بستیاں بھر گئیں, انہوں نے بہت سے مکان بنائے, وہ کاشتکاری کرتے اور زندگی گزارتے تھے, وہ لوگ اپنے باپ آدم کے دین پر تھے، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے تھے۔ وہ لوگ سب ایک امت دین پر تھے، ان کے والد آدم تھے اور ان کا پروردگار صرف اللہ ہی تھا۔ نمبر دو، حسد الشیطان۔ ولیکن کیف یرضی ابلیس وذریته بهذا الا یزال الناس یعبدون اللہ الا یزال الناس امۃ واحدۃ لا یختلفون ان ذلک لا یکون ان ذلک لا یکون هل یدخل ذریۃ آدم الجنۃ ویدخل ابلیس وذریۃ النار ان ذلک لا یکون ان ذلک لا یکون انه لم یسجد لآدم فطرده اللہ ولعنہ الا ينتقم من بني آدم فيدخل معه النار لا بد ان يكون ذلك لا بد ان يكون ذلك۔ نمبر دو، شیطان کا حسد۔ لیکن ابلیس اور اس کی ذریت اس سے کیسے خوش ہوتی کہ لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں گے؟ کیا لوگ ہمیشہ ایک امت دین پر رہیں گے اور اختلاف نہیں کریں گے؟ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ کیا آدم علیہ السلام کی اولاد جنت میں جائے گی اور ابلیس اور اس کی اولاد دوزخ میں؟ یہ کبھی نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ اس ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا اور پھٹکار بھیجی، کیا وہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے بدلہ نہ لے گا تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ دوزخ میں جائیں؟ وہ ضرور بدلہ لے گا، وہ ضرور بدلہ لے گا۔ نمبر تین، فکرۃ الشیطان۔ ورأى الشيطان أن يدعو الناس إلى عبادة الأصنام فيدخل النار ولا يدخل الجنة أبدا وكان الشيطان يعرف أن الله لا يغفر الشرك ويغفر كل شيء إذا أراد الله فأراد الشيطان أن يدعوهم إلى الشرك فلا يدخل الجنة أبدا ولكن كيف الطريق إلى ذلك والناس يعبدون الله إنه لو ذهب إلى الناس وقال لهم اعبدوا الأصنام ولا تعبدوا الله لشتمه الناس وضربوه قالوا معاذ الله أن نشرك بربنا أن نعبد الأصنام إن لشيطان رجيم إن الشيطان خبيث۔ نمبر تین، شیطان کی سوچ۔ شیطان نے سوچا کہ لوگوں کو بت پرستی کی طرف بلائے تاکہ وہ بھی جہنم میں داخل ہوں اور کبھی جنت میں نہ جا سکیں، اور شیطان جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے اور اس کے علاوہ جب چاہیں ہر چیز کو معاف کر دیتے ہیں۔ شیطان نے چاہا کہ انہیں شرک کی دعوت دے تاکہ کبھی جنت میں نہ جا سکیں، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا جب کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں؟ اگر وہ لوگوں کے پاس جا کر کہتا کہ بتوں کی عبادت کرو اور اللہ کی بندگی نہ کرو تو لوگ ضرور اسے برا کہتے اور مارتے بھی۔ لوگ کہتے، اللہ کی پناہ، کیا ہم اپنے رب کا شریک ٹھہرائیں؟ کیا ہم بتوں کو پوجیں؟ تو مردود شیطان ہے، یقیناً تو خبیث شیطان ہے۔ نمبر چار، حلیلۃ الشیطان۔ ولكن الشيطان وجد بابا يدخل منه الى رؤ الناس كان رجال يخافون الله ويعبدونه ليلا ونهارا ويذكرونه ذكرا كثيرا وكانوا يحبون الله وكان الله يحبهم ويستجيب لهم وكان الناس يحبونهم ويعظمونهم وكان الشيطان يعرف ذلك جيدا وقد مات هؤلاء وانطلقوا الى رحمة الله ذهب الشيطان الى الناس وذكر هؤلاء الرجال وقال كيف كان فيكم فلان ولا فلان ولا فلان وفلان قالوا سبحان الله رجال الله وأولياءه أولئك إذا دعوا أجابهم وإذا سألوا أعطاهم۔ نمبر چار، شیطان کی چال۔ لیکن شیطان نے ایک دروازہ پا لیا جس سے داخل ہو کر وہ لوگوں کے پاس پہنچنے۔ لوگ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، رات دن اس کی عبادت اور کثرت سے اس کا ذکر کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا تھا اور ان کی دعائیں سنتا تھا اور لوگ ان سے محبت رکھتے تھے اور تعظیم کرتے تھے، اور شیطان اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا۔ بالآخر یہ سب لوگ فوت ہو گئے اور اللہ کی رحمت کی طرف منتقل ہو گئے۔ شیطان لوگوں کے پاس گیا اور ان اللہ والوں کا ذکر کیا، کہنے لگا تم فلاں فلاں اور فلاں آدمی کیسے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، سبحان اللہ، وہ لوگ تو اللہ والے اللہ کے ولی تھے، وہ ایسے لوگ تھے جب دعا مانگتے تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا، جب اس سے سوال کرتے تو پورا کرتا تھا۔ نمبر پانچ، سور الصالحین۔ قال الشيطان فكيف خزنكم عليهم قالوا شديد قال وكيف اشتياكم اليهم
قالوا عظیم قال ولما لا تنظرون الیہم کل یوم قالوا وکیف السبیل الی ذلک وقد ماتوا قال اعملوا لهم سورا وانظروا الیہا کل صباح وعجب الناس برأی ابلیس وسور الصالحین کانوا ینظرون الی ہذہ السور کل یوم وإذا رأوها ذکروا اولئک الصالحین۔
نمبر پانچ، بزرگوں کی تصویریں۔ شیطان بولا ان پر تمہارا غم کیسا ہے؟ وہ کہنے لگے بہت سخت۔ شیطان نے کہا ان کے بارے میں تمہارا شوق کیسا ہے؟ وہ کہنے لگے بہت بڑا۔ کہنے لگا تم انہیں ہر روز کیوں نہیں دیکھتے؟ انہوں نے پوچھا اس کی سبیل کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ شیطان بولا ان کی تصویریں بنا لو اور ہر روز صبح ان کا دیدار کر لیا کرو۔ ان لوگوں کو ابلیس کی رائے بہت پسند آئی، انہوں نے بزرگوں کی تصویریں بنائی اور ان تصویروں کو ہر روز دیکھتے، اور جب انہیں دیکھتے تو ان بزرگوں کو یاد کرتے۔ نمبر چھ، من السور الالتماثیل وانطلقوا من السور الالتماثیل وعملوا للصالحین تماثیل کثیرۃ ووضعوها فی بیوتہم وفی مساجدہم وکانوا یعبدون اللہ لا یشرکون بہ شیئا وکانوا یعرفون ان ہذہ تماثیل للصالحین وان ہذہ حجارۃ لا تنفع ولا تضر ولا ترزقهم ولكنهم كانوا يتبركون بها ويعظمونها لأنها تماثيل للصالحين وكثرت هذه التماثيل فيهم وكثر تعظيمها وإذا مات فيهم رجل صالح عملوا له تمثالا وسموه باسمه۔
بچے، تصویروں سے مورتیوں تک، وہ لوگ تصویروں سے مورتیوں تک جا پہنچے۔ انہوں نے بزرگوں کی بہت سی مورتیاں بنا ڈالیں اور انہیں اپنے گھروں اور مسجدوں عبادت خانوں میں بھی رکھ دیا۔ اس وقت تک وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اس کا شریک کسی کو نہ بنایا تھا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ مورتیاں بزرگوں کی ہیں اور یقیناً یہ پتھر جوان کو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور نہ ہی ان کو روزی بچا سکتے ہیں، لیکن وہ ان سے برکت حاصل کرتے تھے اور تعظیم کرتے تھے کیونکہ وہ نیک لوگوں کی مورتیاں تھیں اور یہ مورتیاں ان میں بہت زیادہ ہو گئیں اور ان کی تعظیم بھی بڑھ گئی، اور جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی مورتی بنا لیتے اور اس مورت کا وہی نام رکھ لیتے۔ نمبر سات، من التماثيل الى الاصنام ومضى هؤلاء وراء اولاده واباكم ويتركون بها وراء اباءهم يعظمونها تعظيما شديدا وكانوا يرونهم يقبلون هذه التماثيل ويلمسونها ويدعون عندها وكانوا يرونهم يخفزون رؤوسهم ويركعون عندها فزاد الابناء على الآباء وصاروا يسجدون لها وصاروا يسألونها ويذبحون لها وهكذا صارت هذه الأصنام آلهة وصار الناس يعبدونها كما كانوا يعبدون الله من قبل وكثرت هذه إلا لها آلهة فيهم هذا ود وذلك سواع وهذا يغوث ذلك يعوق هذا نصر۔
نمبر سات، مورتیوں سے بتوں تک۔ یہ لوگ تو دنیا سے چلے گئے اور اولاد نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا کہ ان سے برکت حاصل کرتے ہیں، اور انہوں نے باپ داداؤں کو دیکھا کہ وہ ان کی بہت بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان مورتیوں کو چومتے اور ان پر ہاتھ پھیرتے اور ان کے قریب دعائیں مانگتے، اور وہ انہیں دیکھتے، ان کے سامنے سر کو جھکاتے اور رکوع کرتے۔ پھر اولادوں نے باپ دادوں کے کام پر اضافہ کیا اور انہیں سجدہ کرنے لگے اور انہی سے حاجات مانگنے لگے اور ان کے لیے ذبح کرنے لگے۔
اس طرح یہ بت ان کے معبود بن گئے اور لوگ ان کی ایسی عبادت کرنے لگے جیسے وہ اس سے پہلے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ان میں معبودوں کی کثرت ہو گئی۔ یہ ود ہے، وہ سوا ہے، یہ بغوث ہے، یہ یعوق ہے اور نصر ہے۔ نمبر آٹھ، غضب اللہ علی الناس غضبا شدیدا ولعنهم ولماذا لا تعقل لا یغضب اللہ علی الناس ولا یلعنهم آلہذا خلقهم آلہذا یرزقهم یمشون علی ارض اللہ ویکفرون باللہ ویأکلون رزق اللہ ویشرکون باللہ ان ھذا لظلم عظیم غضب اللہ علی الناس وحبس المطر وضیق علیہم وقل الحرث وقل النسل ولکن الناس ما عقلوا ولکن الناس ما تابوا۔
نمبر آٹھ، اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر سخت ناراض ہوئے اور ان پر لعنت کی، اور اللہ تعالیٰ کو ان پر کیوں غصہ نہ آتا اور کیوں نہ ان پر لعنت کرتا؟ کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا تھا؟ کیا ان کے لیے ان کو رزق دیتا تھا؟ کیا اس لیے ان کو رزق دیتا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر چلتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر بھی کرتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاتے تھے اور اس کا شریک بھی ٹھہراتے تھے۔ یقیناً یہ بہت بڑا ظلم تھا، بلا شبہ یہ ظلم عظیم تھا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ناراض ہوا اور بارش روک لی، اور ان پر تنگی کی تو کھیتی اور نسل گھٹ گئی، مگر لوگوں کو نہ عقل آئی اور نہ ہی انہوں نے توبہ کی۔ نمبر نو، الرسول وأراد الله أن يرسل إليهم رجلا منهم يكلمهم وينصح لهم إن الله لا يكلم واحدا واحدا إن الله لا يخاطب كل أحد يقول له افعل كذا افعل كذا إن الملوك لا يكلمون واحدا واحدا إن الملوك لا يذهبون إني كل أحد يقولون له افعل كذا افعل كذا والملوك بشر كالبشر يقدر كل أحد أن يراهم ويسمع كلامهم ولا يقدر أحدا أن يرى الله ويسمع كلامه ويكلمه ولا يقدر على ذلك إلا من أراد الله إذا أراد الله فأراد الله أن يرسل إلى الناس رسولا لا يكلمهم وينصح لهم۔ نمبر نو، اللہ کا رسول، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انہی میں سے ایک آدمی کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے جو ان سے بات کرے اور انہیں نصیحت کرے۔ خود اللہ تعالیٰ تو ایک ایک فرد بادشاہ سے بات نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے مخاطب نہیں ہوتا کہ اس کے کہیے یوں کرو یوں کرو۔ بلا شبہ بادشاہ ایک فرد سے بات نہیں کرتے، بادشاہ ہر شخص سے بات جا کر انہیں کہتے کہ یوں کرو اور یوں کرو۔ بھی انسانوں جیسے انسان ہیں، ہر ایک انہیں دیکھ سکتا اور ان کی بات سن سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی دیکھ سکتا ہے اور نہ اس کا کلام سن سکتا ہے اور نہ اس سے کلام کر سکتا ہے، اور اس کی کوئی طاقت نہیں رکھتا بحث اس شخص کے جسے اللہ تعالیٰ چاہے اور جب چاہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کی طرف رسول بھیجیے جو ان سے بات بھی کرے اور انہیں نصیحت بھی۔ نمبر دس، بشر ام ملک وأراد الله أن يكون هذا الرسول بشرا وأن يكون واحدا من الناس يعرف الناس ويفهمون كلامه وإذا كان الرسول ملكا قال الناس ما لنا ولا هو ملك ونحن بشرا نحن نأكل ونشرب ولنا أهل وذرية فكيف نعبد الله وإذا كان الرسول بشرا قال أنا أكل قال أنا أكل وأشرب ولي أهل وذرية وأنا أعبد الله فلما لا تعبدون الله وإذا كان الرسول ملكا قال الناس إنك لا تعطش ولا تجوع وإنك لا تمرض ولا تموت فتعبد الله وتذكره دائما ونحن بشر نقتش ونجوع ونمرض ونموت فكيف نقبض الله ونذكره دائما وإذا كان الرسول بشرا قال أنا مثلكم أعطش وأجوع وأمرض وأموت وأعبد الله واذكروه فلماذا لا تعبدون الله ولا تذكرونه فينقطع كلام الناس ولا يجدون عذرا۔ نمبر دس، انسان یا فرشتے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ رسول انسان ہو، انہی لوگوں میں سے ایک ہو، لوگ اسے پہچانتے ہوں اور اس کی بات سمجھتے ہوں، اور اگر رسول فرشتہ ہوتا تو لوگ کہتے ہمارا اور اس کا کیا تعلق، وہ فرشتہ ہے اور ہم انسان، ہم کھاتے پیتے ہیں، ہمارے اہل و عیال ہیں، ہم کیسے اللہ کی عبادت کریں۔ اور جب رسول انسان ہو اور کہتا ہو کہ میں کھاتا پیتا ہوں، میرے اہل و عیال ہیں اور میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں، پھر تم کیوں اللہ کی بندگی نہیں کرتے؟ اور اگر رسول فرشتہ ہوتا تو لوگ کہتے تمہیں نہ تو پیاس لگتی ہے نہ بھوک، تم نہ بیمار ہوتے ہو نہ تمہیں موت آتی ہے۔ اور اگر رسول فرشتہ ہوتا تو لوگ کہتے تمہیں نہ تو پیاس لگتی ہے نہ بھوک، نہ تم بیمار ہوتے ہو نہ تمہیں موت آتی ہے، اس لیے تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے اور اسے ہمیشہ یاد رکھو گے۔ اور ہم انسان ہیں، ہمیں پیاس بھی لگتی ہے اور بھوک بھی، ہم بیمار ہوتے ہیں، ہمیں موت آتی ہے، پھر ہم کیسے اللہ کی عبادت کریں اور اسے ہمیشہ یاد رکھیں؟ اور جن رسول خود انسان ہو تو کہے گا میں تمہارے جیسا ہوں، پیاسا بھی ہوتا ہوں اور بھوکا بھی، بیمار بھی ہوتا ہوں اور مجھے بھی موت آتی ہے، پھر بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اسے یاد کرتا ہوں، پھر تم کیوں اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور نہ اسے یاد کرتے ہو؟ یوں لوگ کی بات کٹ جاتی ہے اور انہیں کوئی بہانہ نہیں مل سکتا۔
نمبر 11، نوح رسول۔ وأراد الله أن يرسل نوحا إلى قومه، كان في القوم أغنياء ورسواه، ولكن الله اختار نوحا لرسالته، ولم يختار أحدا منهم الله، منهم الله يعلم من يحمل رسالته، والله يعلم من يحمل أمانته، وكان نوحا رجلا صالحا كريما، وكان نوحا رجلا عاقلا حليما، وكان نوح ناصحا شفيقا، وكان نوح صادقا أمينا، اختار الله نوح لرسالته، وأوحي إليه أن أنذرك قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، فقام نوح في قومه يقول للناس إني لكم رسول أمين۔ نمبر 11، اللہ کے رسول نوح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجے۔ قوم میں دولت مند اور سردار لوگ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کے لیے نوح علیہ السلام کو چن لیا اور ان میں سے کسی کو نہ چنا۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون رسالت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اس امانت کا حقدار ہے۔ اور نوح علیہ السلام نیک اور شریف آدمی تھے، اور نوح علیہ السلام عقل مند اور بردبار تھے، اور نوح مشفق اور ہمدرد اور صادق و امین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پیغام کے لیے چنا اور ان کی طرف وحی بھیجی، اپنی قوم کو آگاہ کر دو اس سے پہلے اس پر دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے تو لوگوں سے کہنے لگے، بلا شبہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ نمبر 12، ماذا اجابہ القوم۔ ولما قام نوح فی قومی یقول انی لکم رسول امین، قام بعض الناس یقولون متى صار هذا نبیا، بالامس کان رجلا منا والیوم یقولان رسول اللہ الیکم، قال اصدقاء نوح هذا کان یلعب معنا فی الصغر ویجلس معنا کل یوم فمتی اجاته النبوہ على أم النهار، وقال الأغنياء والمتكبرون أما وجد الله أحدا غيره، أمات الناس كلهم أمدا، أما وجد في القوم إلا فقيرا، وقال الجهال ما هذا إلا بشر مثلكم، وقالوا لو شاء الله لأنزل ملائكة وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، وقال بعض الناس إن نوحا يريد أن ينال الرياسة والشرف بهذا الطريق۔ نمبر 12، قوم نے انہیں جواب دیا، اور جب نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے تو فرمایا، بلا شبہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا، یہ کب سے نبی ہو گئے؟ کل تک تو ہم میں سے ایک آدمی تھا، اور آج کہتا ہے میں تمہاری طرح رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نوح علیہ السلام کے دوستوں نے کہا، یہ بچپن میں تمہارے ساتھ کھیلتے تھے اور ہر روز ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، پھر کب ان کے پاس نبوت آ گئی؟ رات کو یا دن کے وقت؟ اور دولت مندوں اور مغروروں نے کہا، کیا اللہ کو ان کے سوا اور کوئی نہیں ملا تھا؟ کیا سب لوگ مر گئے ہیں؟ کیا اس فقیر کے سوا کوئی نہیں ملا؟ اور جاہلوں نے کہا، یہ تو تمہارے جیسے ہی ایک آدمی ہے۔ اور کہنے لگا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی فرشتہ اتار دیتا، یہ تو ہم نے پہلے آبا اجداد سے بھی سنا ہے۔ اور کسی نے کہا، یقیناً نوح علیہ السلام اس طریقے سے عزت اور سرداری چاہتے ہیں۔ کتاب کا پارٹ نمبر 1 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 2 میں سماعت فرمائیں۔